بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد الہامات ربانی جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا فرض ہے، لیکن اس دستور کے تحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ پس اگر کوئی اپنے ایجاد کردہ طریقے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہے گا تو وہ مردود ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اپنے غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رسالت جاری فرما رہے ہیں کہ جس نے میرا کلمہ پڑھ کر میری غلامی کا اقرار کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے لیے کچھ مجالس خاص کر لے اور ان میں تنہائی اختیار کرے۔ جس کو حق تعالیٰ اپنا بناتے ہیں کچھ اس کو تنہائی میں اپنے ساتھ ذکر میں مشغول ہونے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حبب الی الخلاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تنہائی محبوب کر دی گئی۔ نبوت عطا ہونے سے 5 سال پہلے خلوت محبوب کر دی گئی۔ آپ کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن عبادت میں مشغول رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں کہ تنہائی اختیار کرو، لیکن کون سی تنہائی؟ ایسی تنہائی نہیں جیسی کہ ایک شخص نے اختیار کی تھی کہ ایک 5 منزلہ مکان بنایا جہاں وہ تنہائی میں بلندی سے نیچے گزرنے والی عورتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایسی خلوت مقصود نہیں ہے جہاں آنکھیں خیانت کر رہی ہوں یا سینہ برے خیالات پکا رہا ہو۔ خلوت وہ مقصود ہے جس میں انقطاع عن الخلق کے ساتھ خلوت مع الحق ہو، یعنی مخلوق سے تو انقطاع ہو، الگ ہونا ہو، لیکن ساتھ میں پھر اس کی خلوت شیطان کے ساتھ نہ ہو بلکہ اللہ کے ساتھ خلوت ہو، مخلوق سے کٹے تو اللہ سے جڑے، جہاں تم ہو اور اللہ ہو اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ جب ایسی خلوت اختیار کرے تو پھر کیا کرے؟ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کی پکڑ کو یاد کرے، میدان محشر کے حساب کتاب کو یاد کرے اور سوچے کہ ہائے، میں نے اس احسان کرنے والے رب کی کتنی نافرمانی کی ہے جس کے احسانات کا میرا ذرہ ذرہ مرہون منت ہے، اور زبان حال سے یوں کہے، حیا پاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مضطر کو لے کر پھر کہاں جاؤں۔ یعنی اللہ، آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ اگرچہ ہم بہت گناہگار ہیں اور ہمیں شرم آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے کس منہ سے آئیں، لیکن پھر آ کر جائیں تو کہاں جائیں کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی کے پاس لوٹ کر آنا ہے، تو ہم آخر کہاں جائیں؟ حیات تاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مضطر کو لے کر پھر کہاں جاؤں۔ اس خلوت کا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہونے کا انعام کیا ملے گا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، جو مسلمان تنہائی میں اکیلے میں ایک آنسو بہا دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو تنہائی کی قید کیوں ہے؟ میں نے ایک بڑے مفتی صاحب سے جملہ سنا ہے کہ تنہائی میں آنسو کا ایک قطرہ رو لینا مجمع میں مٹکا بھر رونے سے افضل ہے، اور یہ انہوں نے اسی حدیث سے بیان کیا ہے کہ جو آدمی تنہائی میں روئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں کی قیمت کے لیے تنہائی کی قید لگا رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجمع میں رونا حرام ہے۔ اگر آپ مجمع میں بیٹھے ہوں اور بے اختیار رونا آ جائے تو رو لیجئے، بس رونے کا اہتمام نہ ہونا چاہیے کہ لائٹ بند کر دی جائے اور باقاعدہ دور دور سے لوگ آئیں اور پھر زور زور سے روئیں۔ یہ بھی ایک طرح کا دکھلاوا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی ایک طرح کی، یعنی اپنے اندر کی بڑائی یا اچھائی آ جاتی ہے کہ ہم بہت رونے والے ہیں۔ اصل رونا یہی ہے کہ بے اختیار رونا آ جائے، دل میں ندامت تو ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے وقت دل میں ندامت ہو اور رونے والی شکل بنا لے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب تنہائی میں ٹھیک ہے۔ دکھلا کر لوگوں میں مجمع میں باقاعدہ اہتمام کر کے رونا اس میں اخلاص نہیں رہتا. اب تعالیٰ کی طرف سے فرشتے قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو تنہائیوں میں اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے, آج وہ میرے عرش کے سائے میں آ جائیں. اس تنہائی کے رونے کی قدر وہاں ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بے حساب بخش دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, جو تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے روتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب بخش دیں گے, یعنی ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا, بغیر حساب کتاب کے بغیر جہنم میں ڈالے ان کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ براہ راست جنت میں داخلہ فرما دیں گے. چون برارد از پشیمانی ہنی عرش لرزت از انین المذنبین, جب کوئی گناہگار ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں پر روتا ہے تو عرش الہی غلبہ رحمت سے کانپنے لگتا ہے. آچنا لرزت کے مادر بلولن دست شاں گیرت ببالا نہیں کشت, عرش الہی اس طرح کانپتا ہے جیسے بچے کے رونے پر ماں غلبہ رحمت سے کانپنے لگتی ہے. بندوں کے اس رونے پر حق تعالیٰ کا کرم ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اپنے دربار خاص تک پہنچا دیتا ہے. لہذا اپنے گناہوں پر اپنے رب سے استغفار کرتے رہو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, اللہم لکل عطف حتی ترضا, اے اللہ آپ کو ہم سے ناراض ہو جانے کا حق ہے جب تک کہ ہم آپ کو راضی نہ کر لیں. بعد عشاء حافظ جہانگیر صاحب اپنے لڑکے کو جو عمرہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جانے والے تھے نصیحت و وعظ سنانے کے لیے لائے. حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا, یعنی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, کہ نماز بہت بھاری ہے لیکن جو لوگ خشوع کرنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے. کبیرہ بہت بھاری ہے تو اس کے بہت سے طبقات اور درجے ہیں, بعض پر تو اتنی بھاری ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں, اور بعض پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے, اور بعض پر اتنی بھاری ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھتے, اور بعض پر بھاری ہونے کی یہ صورت ہے کہ جماعت سے تو پڑھتے ہیں لیکن دل حاضر نہیں کرتے, اور بعض دل کو حاضر کر لیتے ہیں لیکن پوری نماز میں دل حاضر نہیں کرتے. بھاری ہونے کی ہر شخص پر مختلف شکلیں ہیں. تو نماز بہت بھاری ہے مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان پر بھاری نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کی لذت اور حیات اسی پر موقوف ہے. جیسے سانپ کو پانی میں رہنا بھاری ہے لیکن مچھلیوں کو پانی میں رہنا بھاری نہیں ہے. دائم اندر آب کارے ماہیست مار را باؤ کجا ہمراہیست, مار مانی سانپ. مولانا فرماتے ہیں کہ خدا کو ہر وقت یاد رکھنا اللہ کے عاشقوں کا کام ہے, جس طرح ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے, اسی طرح ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد میں رہنا اللہ والی مچھلیوں کا کام ہے, یعنی اللہ والی روحوں کا کام ہے جو حق تعالیٰ کی عاشق ہیں. ورنہ سانپ کو مچھلی کا مقابلہ کرنے کی کہاں سے جرت ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے اور زہر کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈستا پھرے, اور مچھلیاں وہ بالکل خیر ہیں سوائے کانٹے کی ایک کنگھی کے مچھلیاں کھائی جاتی ہیں, لیکن اگر سانپ کو کوئی کھائے گا تو مر جائے گا. تو نماز بھاری چیز تو ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی بھاری نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع کی تعریف یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف ہو اور جسم ساکن ہو. خائفون ساکنون, بس یہ ہے خاشعون کی تعریف, یعنی جسم جو ہے وہ ساکن ہو, ہلتے چلتے نہ ہو, ہل نہ رہے ہوں, کوئی حرکت نہ کر رہے ہوں, بالوں کی بال درست کرنا, کپڑوں کو ٹھیک کرنا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے, یہ خشوع والی نماز نہیں. اور دل خائف ہو, دل سے حاضر ہو, اگر دل بھٹک جائے تو پھر دل کو حاضر کر دیں تو یہ نماز کے خشوع کے لیے کافی ہے. دل بھٹک جاتا ہے تو یہ خلاف خشوع نہیں ہے. بھٹک جائے تو بھٹکا ہی رہنے دے اور بھٹکے بھٹکنے میں مشغول رہے, یہ خشوع کے خلاف ہے. لیکن اگر دل کو دل بھٹک رہا ہے اور بار بار دل کو حاضر کر لیتا ہے پھر اللہ کی طرف دھیان کر لیتا ہے تو یہ خشوع کے خلاف نہیں. اور جسم ساکن رہتا ہے تو اس کی نماز خشوع والی ہے اور انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی. آج امت اسی لیے فلاح نہیں پا رہی ہے کہ نماز میں خشوع نہیں رہا. نیت باندھنے کے بعد باندھنے سے پہلے تو کوئی حرکت نہیں ہوتی, لیکن نیت باندھتے ہی نماز کی حالت میں کان بھی مل رہے ہیں, داڑھی بھی ٹھیک کر رہے ہیں. بتائیے یہ خائفون ساکنون کے خلاف ہے یا نہیں؟ نماز کے دوران بلا ضرورت کوئی حرکت جائز نہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد کوئی حرکت جائز نہیں, مگر یہ کہ مچھر کاٹ رہا ہو اگر اس کو بھی برداشت کر لے تو اعلیٰ درجہ ہے. مچھر آپ کا کتنا خون پیے گا؟ اتنا خون تو روزانہ شوگر ٹیسٹ کے لیے نکال لیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ دوسروں کی تہذیب و معاشرت کو ہم اس طرح اپنا رہے ہیں جیسے ہمارے چہیتے لندن اور برطانیہ ہیں اور جیسے مدینے میں ہمارا کوئی نہیں ہے. یہ فرماتے ہوئے حضرت عبدس تامن برکاتہ پر گریہ تاری ہو گیا. اللہ ارشاد فرمایا کہ دوسروں کی تہذیب و معاشرت, یعنی یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی تہذیب اور معاشرت, غیر مسلموں کی معاشرت, اس کو ہم اس طرح اپنا رہے ہیں کہ جیسے ہمارے چہیتے لندن اور برطانیہ ہیں اور جیسے مدینہ میں ہمارا کوئی نہیں ہے. یہ فرماتے ہوئے حضرت اقدس دامت برکاتہ پر گریہ تاری ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں کامل اتباع سنت نصیب فرمائے اور غیروں کی نقل اور ان کے جیسی شکل بنانے میں, ان کی جیسی وضع پتہ بنانے میں, ان کے جیسے طور طریقے رسومات کرنے سے اللہ تعالی میری میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.
کیا نو بجے فون کریں؟
اچھا انشاءاللہ تعالی, چونکہ یہاں پر مسجد اشرف میں جماعت کا وقت کم ہو گیا ہے, 8:20 پر جماعت ہوا کرے گی, تو آپ 9 بجے کانفرنس والے 9 بجے فون کر لیا کریں. وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت قال شیبتنی سورۃ ہود واخواتها. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے, یعنی جن میں قیامت اور عذاب الہی کا ذکر ہے, بوڑھا کر دیا. یا اللہ یا رب صلی اللہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان ہے. بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے, بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان اوصلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. پھر یہ دعا پڑھے, اللہم بسمک اموت واحیا. سونے سے پہلے 3 بار یہ استغفار بھی پڑھے, استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو 3 بار بائیں طرف پھٹکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے بیان میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا, یعنی میری صورت نہیں بنا سکتا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.